بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، مفکر اسلام صاحب تفہیم القرآن جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی مرحوم و مغفور کی زبانی سورہ قاف کی 35 آیات کی تشریح و تفسیر آپ گزشتہ 3 کیسٹوں میں سماعت فرما چکے ہیں. موجودہ کیسٹ میں آپ اس سورہ کی آخری 10 آیات کی تفسیر سماعت فرمائیں گے. یاد رہے کہ یہ درس قرآن مولانا مغفور نے 3 جولائی 1966 کی صبح کو مسجد مبارک میں دیا تھا. خطاب فرما رہے ہیں جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمہ اللہ تعالی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہے جو ان سے زیادہ زبردست تھیں اپنی طاقت میں. کنک قبو فی البلاد، اور انہوں نے ملکوں کو چھان مارا تھا، ملکوں میں نقب لگائی تھی، گھس گئے تھے دوسرے ملکوں میں. حل من محیط، کیا کوئی جائے پناہ ان کو ملی؟ اوپر سے جو سلسلہ بیان آیا ہے اس کو نگاہ میں رکھیے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے دلائل پیش کیے، اس کے بعد پھر یہ بتایا کہ چاہے تم آخرت کو مانو یا نہ مانو، مگر حقیقت واقعہ یہ ہے کہ تمہاری ایک ایک چیز نوٹ کی جائے. ہم براہ راست بھی دیکھ رہے ہیں اور تمہارا پورا ریکارڈ بھی تیار ہے، اور جب موت کا وقت آئے گا تو وہ موت بالکل حق لیے جائے گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ موت کا دروازہ کھلتے ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ چیز جس کا تم انکار کرتے تھے وہ حق ہے. موت کے وقت ہی آدمی کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ معدوم نہیں ہو رہا ہے، فنا اور نیست نہیں ہو رہا ہے، بلکہ دوسری زندگی کا دروازہ اس کے لیے کھل رہا ہے. ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں وہ داخل ہو، دوسرا مرحلہ آنکھوں کے سامنے نظر آنا شروع ہو گیا. اسی وقت آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ مہمان کی حیثیت سے جا رہا ہے یا مجرم کی حیثیت سے جا رہا ہے. اسی وقت وہ دیکھ لیتا ہے کہ استقبال کرنے والے فرشتے موجود ہیں یا گرفتار کرنے والی پولیس موجود ہے سامنے، ہتھکڑیاں لیے کہ ادھر مرا ادھر گرفتار ہو. تو وہ حق لیے ہوئے آ موجود ہوتی ہے سب. اس کے بعد یہ فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا، اور سور پھونکتے ہی جب گیا قیامت کے روز دوسرا سور، تو سور پھونکتے ہی تم کھڑے ہو گئے زمین سے نکل. یہ قرآن مجید میں 3 مرتبہ کے سور پھونکنے کا ذکر ہے. ایک مرتبہ جب سور پھونکے گا تو تمام لوگ گھبرا کر خوف زدہ ہو کر گر پڑے گا. دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور ہر چیز فنا ہو جائے گی، سب مر جائیں گے اور سب نظام عالم گرم گرم ہو. تیسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور حکایت تمام وہ لوگ کے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مرے تھے وہ سب بے وقوف اٹھ کھڑے. دوسری مرتبہ آخری سور کا یہاں ذکر ہے. اس کے بعد فرمایا کہ جس وقت لوگ اٹھیں گے اپنے مرکزوں سے تو ہر آدمی کو 2 فرشتے آ کر لے لیں گے اپنے ساتھ، ایک اس کو لے کر چلے گا اللہ کی عدالت کی طرف اور دوسرا اس کے اوپر گواہی کے لیے اس کا پورا ریکارڈ ساتھ لیے گا. ایک ایک آدمی کو 2 فرشتے سنائیں گے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو جہنم میں داخل کر دے گا جو کفار ہو، سخت ناشکرا ہے، سخت کافر، جو انید ہو یعنی جس کو حق اور اہل حق سے اناد، جو نیکی اور بھلائی سے روکنے والا ہو، جو خود شک کرنے والا اور دوسروں کو شک میں ڈالنے والا ہو، جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود بنائے گا، اس طرح کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے دے گا کہ یہ جہنم میں داخل کر، اور جنت میں داخل کرنے لے جا کر داخل کرنے کا ذکر نہیں فرمایا، یہ فرمایا کہ جنت متقین کے قریب لے آئی جائے، یعنی وہاں یہ صورت پیش نہیں آئے گی کہ متقین کو چلا کر یا کسی گاڑی میں بٹھا کر یا کسی ہوائی جہاز میں بٹھا کر جنت میں پہنچائے، نہیں، ادھر فیصلہ ہوا اللہ تعالیٰ کے ہاں سے کہ یہ آدمی متقی ہے اور یہ جنت کا مستحق ہے، ادھر یہ فیصلہ ہوتے ہی دیکھے گا کہ سامنے یہ جنت ہے، تو جنت اس طرح سے متقین کے قریب لے آئی جائے گی اور وہ تمام لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے جو ابواب ہوں، یعنی اللہ کی طرف بکثرت رجوع کرنے والے، جو حفیظ ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو حقوق اور حدود عائد کیے ہیں ان سب کی حفاظت کرنے، جو عہد انہوں نے اپنے رب سے ایمان لا کر کیا ہے اس کی حفاظت کرنے والے، جو اپنے قصوروں سے توبہ کیے ان کی حفاظت کرنے والے اور پھر توڑنے والے اور بار بار توبہ کر کر کے توڑنے والے، جو رحمان سے بالغیب ڈرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت قہار کا ذکر نہیں کیا کہ خشیہ القہار بالغیب، خشیہ الرحمن بالغیب، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے واقف ہونے کے باوجود وہ گناہوں پر جری اور جسور نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کو رحیم جانتے ہوئے اس سے ڈرتے رہے اور بالغیب ڈرتے رہے، سامنے اللہ موجود نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، مگر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ موجود ہے، اس یقین کے ساتھ ڈرتے، اور جو اللہ کے پاس قلب منیب لے گا، قلب منیب ایسا دل ہے کہ جو ایک طرف جب خدا ایک دفعہ جب خدا کی طرف مڑ گیا تو بس پھر اس سے ہٹنے والا، بار بار اسی کی طرف مڑے گا، جسے آپ قطب نما کی سوئی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ شمال کی طرف رہتی ہے، آپ قطب نما کو کتنا ہی ہلائے جلائے وہ ہل جل کر پھر وہ اپنے اسی قطب کی طرف آ جاتی ہے، تو اس طرح سے قلب منیب وہ ہے کہ جو سب طرف سے رخ موڑ کر اللہ کی طرف کا ہو گیا اور بس اس کے بعد پھر خواہ کوئی کتنا ہی لائے جلائے، خواہ کتنا ہی حوادث اس کو پیش آئے، مگر وہ ہر پھر کر پھر اپنے رب کی طرح مڑ جانا، تو اس طرح کے لوگ جتنے ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ یہ جنت میں، یہ فرمانے کے بعد اب یہاں فرمایا جا رہا ہے اب قریش کے لوگوں کو ایک طرح سے خطاب کر کے، ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے مگر سنایا جا رہا ہے کفار کے کفار کہ کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم اشد منہم بخشا، یعنی آخرت میں جو پکڑ ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، آخرت میں جو جزا و سزا ہونی ہے وہ ہونی ہے، لیکن خود اس دنیا میں دیکھو کہ اس دنیا میں کیا ہوتا ہے، اس دنیا میں جو قوم سرکش ہوئی، جو قوم اللہ کے مقابلے میں برسر بغاوت ہوئی، جس قوم نے انبیاء کو نہیں مانا، جس قوم نے آخرت کا انکار کیا اور آخرت کا انکار کر کے جو گناہوں میں اور فسق و فجور میں ڈوب گئی، ایسی قوموں کا حشر کیا ہوا، پوری تاریخ تمہارے سامنے ہے، کتنی قومیں تھیں جنہوں نے بڑا زور پکڑا، بڑی طاقتور تھی، قریش کے کفار کا کیا زور ہے کہ جو فرعون کا زور تھا یا نمرود کا زور تھا یا اور دوسری بڑی بڑی طاقتور قوموں کا جو زور رہا ہے وہ تو قریش کے کفار کو نصیب بھی نہیں ہوا، یہ پچھلی قومیں جو گزری ہیں ان کے اندر دیکھ لو کہ کیا کچھ زور انہوں نے پکڑا، لیکن آخر کار کہاں جا کر تباہ، ہم نے ان کو پکڑا، ان کا حال یہ تھا کہ اپنے ہی ملک میں وہ زور آور نہیں تھی، دنیا کے دوسرے ملکوں پر بھی ان کا زور چلتا تھا، دنیا کے دوسرے ملکوں کو ملک میں گھس گئی تھیں اور ان کو انہوں نے تابع فرمان بنا لیا تھا، مگر جب ہماری پکڑ کا وقت آیا حل میں محیط کوئی جائے پناہ ان کو ملی، یعنی تم کس بھروسے پر پھول رہے ہو کہ تم خدا کی نافرمانیاں کرو گے اور اس کی بغاوت کرو گے، اس کے رسول کا انکار کرو گے، اب اس کے حضور اپنی جواب دہی کا انکار کرو گے اور تم بچ جاؤ گے، تمہیں کوئی جائے پناہ مل جائے، جب فرعون کو کوئی جائے پناہ نہ ملی اور اس سے زیادہ بڑی طاقتور قوموں کو کوئی جائے پناہ نہ ملی تو تم کہاں سے بچ جاؤ، ان نفی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب اور القى السمع وهو شهید، اس تاریخ میں سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا القى السمع وهو شهید، جو توجہ سے بات کو سنے اس حالت میں کہ وہ موجود ہو حاضر ہو. یعنی اگر کوئی شخص اور دوسری تمام دلیلوں کو چھوڑ کر صرف انسانی تاریخ کا آنکھیں کھول کر مشاہدہ کرے تو اس کو سبق دینے کے لیے خود انسانی تاریخ کافی ہے. انسانی تاریخ کے تجربات یہ بتائے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جو لوگ فسق و فجور میں ڈوبتے ہیں اور اخلاقی حیثیت سے بگاڑ میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ کیا ہے. پوری تاریخ میں صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فسق و فجور میں کسی قوم کے مبتلا ہونے کا بنیادی سبب اس کا آخرت سے انکار. جب وہ آخرت سے انکار کرتی ہے اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے غیر جواب دہ سمجھتی ہے, یہ سمجھتی ہے کہ ہم ریسپانسیبل نہیں ہیں کسی کے سامنے, کسی کو جا کر مرنے کے بعد ہمیں حساب نہیں دینا, جو کچھ بھی عذاب ثواب جو کچھ بھی نقصان آرام فائدہ جو کچھ بھی ہے وہ سب اس دنیا کا. جس قوم نے بھی یہ نظریہ اختیار کیا وہ آخر کار غرق ہو گئی, جس کو پھر اس کو اخلاقی حدود میں پابند رکھنے والا کوئی نہیں. پھر دوسری چیز یہ کہ جس قوم نے بھی رسولوں کو ماننے سے انکار کیا اسے کبھی زندگی کا سیدھا راستہ نہیں. رسولوں ہی کو مان کر آدمی کو وہ اصول ملتے ہیں کہ جن سے وہ صحیح راستے کے اوپر چل سکے. یہ وہ قواعد اور ضوابط اس کو معلوم ہوتے ہیں جن کے تحت آدمی زندگی بسر کرے یا کوئی قوم زندگی بسر کرے تو اس کا نظام زندگی درست رہتا ہے. رسولوں کے بے نیاز ہونے کے بعد کوئی ذریعہ ہدایت باقی نہیں ہے, کسی جگہ سے رہنمائی نہیں ملتی, کہیں سے صحیح اصول نہیں ملتے, کہیں سے صحیح رابطے نہیں ملتے. پوری انسانی تاریخ یہ بتا رہی ہے اور آج کا زمانہ بھی یہ دکھا رہا. تو یہ دو بنیادی سبب ہیں, رسولوں کو کی ہدایت کو نہ ماننا اور آخرت کا انکار. پوری انسانی تاریخ یہ دکھا رہی ہے کہ یہ دو اسباب ہیں انسان کے بگاڑ کے. کوئی قوم خواہ کتنی طاقتور ہو جائے, کتنا ہی زور پکڑ لے, کیسے ہی تمدنی ترقی کر لے اور کتنی ٹیکنالوجی میں ترقی کرے, کیسے اسباب اور ذرائع اور وسائل فراہم کر لے, لیکن جب وہ ان دو غلطیوں میں مبتلا ہو کر مسلسل فسق و فجور میں ڈوبتی چلی جاتی ہے آخرکار تباہی سے بچ نہیں سکتی. کوئی طاقت دنیا میں آج تک نہیں بچا سکتی اس طرح کی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس تاریخ میں نشانیاں ہیں, اس تاریخ میں سبق دینے والے بے شمار آثار ہیں, لیکن ان سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے. لمن کان لہ قلب اور القسم ہو, اس سے سبق لے سکتا ہے یا وہ شخص جس کے پاس دل ہو. دل سے مراد یہ کہ سوچنے سمجھنے والا, ایسا دل کے جو تعصب میں مبتلا نہیں ہے, سیدھے سیدھے حقائق جب اس کے سامنے آتے ہیں تو ان سے سیدھا سیدھا نتیجہ ہوتا ہے. تو اس طرح کا دل ہو یا تو آدمی کے پاس تاکہ وہ خود صحیح نتائج اخذ کرے, اور القسم ہو چاہیے, یا کوئی دوسرا اگر سمجھانے والا صحیح راستہ بتانے والا ہو تو توجہ سے اس کی بات سنے. وہ ہوا شہید اس حالت میں کہ وہ حاضر ہو. ایک حالت وہ ہوتی ہے کہ آپ ایک آدمی کو سنائے چلے جا رہے ہیں, اس کے کان کے پردے پر سے آواز گزرتی چلی جا رہی ہے, مگر اس کا دل اور دماغ کسی اور طرف پڑا ہوا ہے, وہ کچھ سن کر نہیں دے رہا. گھنٹہ بھر کی تقریر کے بعد اس سے پوچھ لیجئے کہ آپ نے کیا سنا تو اس کو آپ کو کچھ نہیں بتا سکے گا. تو اس طرح کے آدمی کا تو اس کے سننے کا کوئی حاصل نہیں, لیکن اگر آدمی توجہ سے سنے اور اس کا دل حاضر ہو تو وہ فائدہ ہوتا ہے. یا خود سمجھے یا کہیں سمجھانے والے کی بات کو سنے اور توجہ سے غور سے سنے, اس طرح کا آدمی کے آدمی سبق حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ پوری انسانی تاریخ کے بڑے بڑے پروفیسر پڑھے ہوئے, وہ آپ کے دماغوں میں یہی بٹھائیں گے کوئی خدا ادا نہیں, کہیں کوئی ثبوت تاریخ میں نہیں ملتا کہ خدا بھی کوئی ہے, کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ رسولوں کو نہ ماننے سے کوئی قوم واقعی تباہ ہوئی. اب اس طرح کے لوگ اگر تاریخ پڑھیں تو ان کا کوئی سمجھنے والا ہو, عقل رکھنے والا آدمی, صحیح نتائج رخ کرنے والا آدمی اگر تاریخ پڑھے تو خود انسانی تاریخ ہی اس بات کی شہادت دینے والی موجود ہے کہ رسولوں اور آخرت کے انکار کا کیا نتیجہ ہوتا ہے قوموں کی زندگی. اسی طرح سے تاریخ انسانی خود یہ بتا دیتی ہے کہ ہم جس کائنات میں رہتے ہیں اس کائنات کا فرما روا کوئی اندھا بہرا نہیں ہے. اس کائنات یہ کائنات کوئی اندھیر نگری نہیں ہے, چوپٹ راجا اس کو نہیں چلا رہا. پوری انسانی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ قانون مکافات مسلسل اس کائنات میں کام کر رہا ہے, خود اس دنیا میں اور ہماری اپنی تاریخ میں قانون مکافات کام کرتا نظر آ رہا ہے. قانون مکافات سے میری مراد یہ ہے کہ آدمی کا جیسا عمل ہو اس کا نتیجہ اس کو دیکھنا پڑتا ہے. غلط عمل کر کے ایک قوم مثلاً 100-200 برس تک بڑھتی چلی جائے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ وہ حقیقت میں وہ غلط عمل اس کو بڑھا رہا ہے. در حقیقت کوئی دوسرے اسباب ساتھ ساتھ ہوتے ہیں جو اس کے وہ صحیح عمل اس کا ہوتا ہے اور اس کے لیے ذریعہ ترقی بنتا ہے. لیکن آخر کار وہ غلط عمل اپنے اثرات دکھاتا ہے اور رفتہ رفتہ اس کی قوت کو بڑھاتے بڑھاتے تباہی کرتا ہے. جو احمق لوگ تاریخ پڑھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط اعمال جو ہیں ان کی کوئی تاثیر نہیں, لیکن جو سمجھدار آدمی ہے وہ تاریخ پڑھے گا تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ اس تاریخ میں مسلسل قانون مکافات اپنا کام کر رہا ہے, جزا اور سزا کا عمل اپنا کام مسلسل کر رہا ہے. اس کائنات کو جس خدا نے بنایا ہے اس نے اس دنیا میں بھی قانون مکافات رکھا. اگر یہاں پورا بدلہ کسی کو نہیں ملتا ہے, پورا بدلہ آخرت میں ملتا ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں کوئی غلط کام کرے اور اس کو کوئی نہ کوئی بدلہ اس کا نہ ملے. تو یہ دونوں چیزیں تاریخ سے ثابت ہوتی ہیں. یہ بات بھی کہ رسالت اور آخرت کے انکار کے کیا نتائج انسانی تاریخ میں ہوتے ہیں, یہ بات بھی تاریخ سے ثابت ہوتی ہے. اور یہ بات بھی تاریخ سے ثابت ہوتی ہے کہ اس کائنات میں انسان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا اس دنیا کے اندر مکافات پر عمل ہے, اس دنیا میں بھی جزا و سزا کام ہے. اگر اس چیز کو آدمی دیکھ لے تو وہ کبھی یہ امید نہیں کر سکتا ہے کہ ایک قوم یا ایک شخص سالہ سال تک دنیا میں اچھا یا برا عمل کرتا رہے اور اس کے بعد بقایت اس کو لے جا کر مٹی میں ڈال دیا جائے اور وہ فنا ہو جائے اور اس کے نہ نیک عمل کا کوئی نتیجہ نہ بد عمل کا. اگر کوئی شخص اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ نہیں جو کچھ بھی نتیجہ ہے وہ اس دنیا کی زندگی میں حاصل ہو جاتا ہے, تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی کسی شخص کا گھر جلا دے اور تھوڑی دیر کے بعد اتفاق سے ہارٹ اٹیک ہو جائے اور وہ مر جائے, کیا سزا اس کو ملے؟ اگر وہ کسی شخص کا گھر جلانے کے بعد مر جائے, کسی کو قتل کرنے کے بعد مر جائے, کسی کے اوپر تباہی نازل کرنے کے بعد, آخر ہٹلر خودکشی کر کے مر گیا آخر وقت تک ظلم و ستم کرتا رہا, کیا سزا اس کو ملے؟ میں یہ بات کہ خودکشی اس نے کر لی سزا تھی؟ خودکشی کی حیثیت تو یہ ہے کہ ایک آدمی جرم کر کے فرار ہو جائے بھاگ نکلے, یہی حیثیت خودکشی کی. تو اس طرح سے لازمن یہ بات جب آدمی تاریخ سے مشاہدہ کرتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں مسلسل قانون مکافات کام کر رہا ہے, تو آدمی کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس کائنات کے اندر اندھے بہرے قوانین کام نہیں کر رہے ہیں, وہ قوانین کام کر رہے ہیں کہ جن کے اندر عدل کار فرمائے, جس کے اندر برے افعال کے برے نتائج اور اچھے اعمال کے اچھے نتائج ہیں. وہی چیز یہ بات ثابت کرتی ہے کہ انسان کا کارنامہ حیات ختم ہونے کے بعد لازماً کوئی دوسرا عالم ہونا چاہیے کہ جس کے اندر عدالت قائم ہو اور ٹھیک ٹھیک آدمی کے اعمال کے مطابق اس کو جزا و سزا دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. ہم نے ان آسمانوں کو اور اس زمین کو اور جو کچھ ان کے اندر ہے اس سب کو 6 دنوں میں بنا دیا, وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ اور ہمیں کوئی تکان لائق نہیں. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, بس اے نبی جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان کے اوپر صبر کرو. یہاں یہ بات کس غرض کے لیے بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے اور نبی کو سناتے ہوئے کفار سے کہتا ہے کہ تم آخرت کو غیر ممکن سمجھتے ہو, تم آخرت کو بعید سمجھتے ہو, بعید از عقل, بعید از امکان اور بعید از وہم قرار دیتے ہو. دیا کرو, امر واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اس کائنات کو بنایا اور یہ ساری کائنات 6 دنوں میں بنائی, اور اس اتنی عظیم الشان کائنات کو 6 دنوں میں بنا کر ہم پر کوئی تکان لائق نہیں ہو گئی تھی کہ اب ہم ایسے تھک گئے ہوں کہ دوبارہ اگر بنانا چاہیں تو نہ بنا سکیں. تو امر واقعہ تو یہ ہے, اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں اور تمہارے اوپر باتیں بناتے ہیں, تمہارا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں یہ شخص دیوانہ ہو گیا ہے کہ یہ کیا خبریں ہمیں دے رہا ہے, فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ, ان لوگوں کی ان ساری باتوں کے اوپر صبر کرو, یعنی ان کے کہنے سے ہم تھک نہیں جائیں گے, ان کے کہنے سے ہم عاجز نہیں ہو جائیں گے, ان کے کہنے سے ایسا نہیں ہوگا کہ آخرت آتے آتے رک جائے اور دوسرا عالم بنتے بنتے رہ جائے اور ہم ان کو اپنی عدالت میں کھینچ کر نہ بلا سکیں۔ تو جو کچھ یہ باتیں تمہارے اوپر بناتے ہیں اور تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اس کو سب یا یہ بات نگاہ میں رہنی چاہیے کہ 6 دن میں ساری کائنات کو بنانے کے متعلق ہم صحیح طور پر کچھ نہیں بتا سکتے کہ ان 6 دنوں سے کیا مراد ہے۔ ان 6 دنوں سے کوئی لمبے پیریڈ مراد ہیں یا ان 6 دنوں سے 24 گھنٹے کے 6 دن مراد ہیں جیسے کہ ہم اس دنیا میں جانتے ہیں، یا ان 6 دنوں سے کوئی اور چیز مراد ہے، اس کے متعلق بالکل تعین کے ساتھ کچھ نہیں کہا۔ بہرحال جو تصور اس سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ عظیم الشان کائنات بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں برس میں نعوذ باللہ بیٹھ کر آہستہ آہستہ گھڑ گھڑ کر بنائی ہو، ایسا نہیں۔ 6 دن کے اندر جس کو ہم 6 دن قرار دیتے ہیں، 6 دن کے اندر پوری کائنات بنتا ہے۔ یہ قدیم زمانے میں بھی آدمی کے لیے اس کی توجیہ کرنا مشکل تھا، اس زمانے میں بھی اس کی توجیہ کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں بہت سے سائنٹسٹ ایسے ہیں جو کائنات کی تخلیق کے متعلق جب تصورات قائم کرتے ہیں تو وہ ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ یکایک ایک ایکسپلوژن ہوا اور 8 گھنٹے کے اندر اندر یہ ساری کائنات، یعنی ہر ایک یہ سمجھتا ہے اپنے اپنی جگہ غور کر کے کائنات کے نظام پر۔ جو سب بھی اپنی جگہ غور کر کے کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کروڑوں برس میں بنی، وہ یہی محسوس کرتا ہے کہ اس طرح کا نظام یا تو نہیں بن سکتا اور یا بن سکتا ہے تو آنند فانند۔ تو اس وجہ سے یہ تعین کرنا مشکل ہے کہ 6 دن قرآن مجید میں گنا کر بھی بتایا گیا کہ 4 دن اس پوری زمین کو اس قابل بنانے میں لگے کہ یہ زمین بنے اور اس کے اندر پانی اور سبزہ اور تمام قسم کی جو حیوانات کی زندگی کے لیے ضرورت تھی وہ ساری چیزیں، انسان کی زندگی، حیوان کی زندگی، نباتات کی زندگی، ہر چیز کے لیے جو کچھ ضروریات تھی وہ 4 دن کے اندر اس زمین کے اندر فراہم کر۔ اسی طرح سے آسمانوں کے متعلق قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ پوری کائنات 2 دن کے اندر دیا، یعنی اس کے بعد 4 دن جو صرف ہوئے ہیں وہ گیا طرح طرح کے ترقیاتی کاموں میں۔ یہاں جو کچھ بھی آئیڈیا دینا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو خدا 6 دن میں ساری کائنات کو بنا سکتا ہے اور بنانے کے بعد وہ تھک نہیں گیا ہے، اس خدا کے متعلق اگر یہ احمق لوگ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس کو نہیں بنا سکتا تھا، اور جو شخص یہ خبر دے اور جو شخص یہ خبر دیتا ہے ان کو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اس پر سوائے صبر کے کیا چاہ، آدمی ٹھنڈے دل سے سنے اور برداشت کرے ایسے احمقوں کی باتوں۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود۔ صبر کرو ان لوگوں کی باتوں پر اور تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ آفتاب نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو، ادبار السجود اور نمازوں سے فارغ ہو کر پھر اس کی تسبیح کرو۔ ان دونوں چیزوں کا تعلق کیا ہے؟ فصبر علی ما یقولون، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ اپنے رب کی حمد کی تسبیح کرو ان اوقات میں۔ غور کیجئے تو واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں ایک گیپ ہے جو آدمی اپنی عقل سے کام لے تو خود بھر لے، یعنی اللہ تعالیٰ کا نبی مامور ہے اس کام کے لیے کہ لوگوں کو رائے راست کی طرف بلائے۔ اگر لوگوں میں ایک کثیر تعداد ایسے احمقوں کی موجود ہے کہ جو اس کی بات چیت کا توجہ نہیں کرتے، اس کے اوپر خفتیاں کرتے ہیں، آوازیں کرتے ہیں، اس کو دیوانہ قرار دیتے ہیں اور برسوں یہ کام کیے چلے جاتے ہیں، تو نہ تو نبی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی اس تبلیغ کو چھوڑ دے اور بھاگ نکلے اس سرزمین سے، نہ جب تک ایک انسان انسانی اعصاب رکھتا ہے اس وقت تک یہ اس کے بس میں ہے کہ برسوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، انہی لوگوں کو جن کی خیر خواہی وہ کرتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے اپنا وقت صرف کرے، اور وہی لوگ جن کی وہ خیر خواہی کر رہے ہیں اس کو پتھر بھی ماریں، اس کو گالیاں بھی دیں، اس کے اوپر الزام لگائیں۔ تو اس ساری چیز کو برداشت کرنا اور برسوں برداشت کرنا اور ان کی اصلاح کے لیے مسلسل کام کرتے چلے جانا یہ کوئی معمولی کام ہے، اس کام کے لیے صبر درکار ہے۔ اور اس صبر کے لیے بڑی طاقت درکار ہے. وہ طاقت کس جگہ سے حاصل ہوگی؟ وہ طاقت کس جگہ سے حاصل ہوگی دنیا میں؟ یعنی اگر انسان نماز پڑھے اور راتوں کو کھڑے ہو کر اپنے رب کو یاد کرے اور اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو, تب آدمی اتنا صبر کر سکتا ہے کہ مسلسل لوگوں کی اصلاح کے لیے اور انہیں لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرتا چلا جائے جو اس کو پتھر مار رہے ہیں اور اس کو گالی. اگر صبر کرنے کا مطلب گھر جا کر بیٹھ جانا ہوتا تو کبھی یہ نہ کہا جاتا کہ یہ نماز پڑھو. صبر کرنے کا تو مطلب یہ ہے کہ برداشت کرو اور یہ کام کیے چلے گا, اور اس کام کے کرنے کے لیے لامعلہ جو طاقت تمہیں درکار ہے وہ اس ذریعے سے ملے. تسبیح اور حمد وغیرہ کا ذکر قرآن مجید میں جہاں کہیں وقت کی پابندی کے ساتھ آتا ہے تو لازماً اس سے مراد نماز ہوتی ہے. اس لیے کہ ویسے تو اللہ کی تسبیح انسان کو ہر وقت کرنی چاہیے. تسبیح کے معنی ہے کہ آدمی یہ کہے اپنی زبان سے بھی اور یہ سمجھے اپنے دل میں بھی اور یاد رکھے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے, ہر خطا سے پاک ہے. اسی طرح سے ہم کے مانیے کہ اللہ تعالیٰ سارے کمالات کا مالک ہے اور تمام خوبیاں جتنی ہیں سب اللہ ہی کے اوپر ختم ہیں اور اللہ ہی ہر تعریف کا مستحق ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو آدمی کو ہر وقت جن کا خیال رکھنا چاہیے, ہر وقت جن کو زبان سے بھی کہنا چاہیے اور دل سے بھی کہنا چاہیے. وقت کی پابندی جب کی جائے گی تسبیح اور حمد کے ساتھ تو لامعلہ اس کے معنی ہے کہ کسی خاص شکل میں کسی خاص وقت کے اوپر حمد اور تسبیح کریں. قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی وقت کی پابندی کے ساتھ حمد یا تسبیح کا ذکر آیا اس سے مراد نماز, اور نماز کا میں سب سے زیادہ مضمون یہی حمد اور تسبیح کا ہے. جتنے بھی مضامین نماز میں ادا کیے جاتے ہیں ان کے اندر ہر ایک میں یا بلا واسطہ یا بال واسطہ حمد اور تسبیح کا مضمون موجود ہے. تو تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ, یعنی اس کی پاکی بیان کرو اس کی تعریف کے ساتھ, قبل طلوع الشمس آفتاب نکلنے سے پہلے. ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد فجر کا وقت ہے. وقبل الغروب اور سورج غروب ہونے سے پہلے, ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد ظہر اور عصر دونوں آتے ہیں. وہ من اللیل اور رات کے وقت میں تسبیح کرو, اس کے اندر مغرب بھی آ جاتی ہے, اس کے اندر عشاء بھی آ جاتی ہے, اس کے اندر تہجد بھی آ جاتی ہے. یعنی رات کی نمازیں بھی ادا کرو اور دن کی نمازیں بھی. وہ ادبار سجود اور سجود کے بعد بھی تسبیح کرو. سجود سے مراد بھی یہاں نماز ہے, کیونکہ جس چیز کو اوپر تسبیح اور حمد کہا گیا یہاں اسی چیز کو سجود کہا گیا. کسی کو فرمایا ہے کہ دس دس مرتبہ سبحان اللہ اور الحمد للہ اور اللہ اکبر کہا کرو. کسی کو کہا گیا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ اور الحمد للہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو. تو مختلف جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے نماز کے بعد کے وہ بھی اس سے مراد. یہ بات بھی مراد ہو سکتی ہے کہ فرض نماز کے بعد جب سجدہ ممنوع نہ ہو تو نفل پڑھو, اور جب سجدہ ممنوع نہ ہو تو ذکر بعد صلات کرو, جیسے اب آپ کرتے ہیں. معمول ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر کیا جاتا ہے اور باقی نمازوں کے بعد نوافل پڑھے جاتے ہیں. تو اس طرح سے ادبار سجود کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر یہ مت سمجھو کہ تسبیح اور حمد ختم ہو گئی, اب کوئی خاص اب اس کی ضرورت نہیں. نماز کے بعد بھی کچھ نہ کچھ تسبیح اور حمد کرو. ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ جو قرآن مجید میں مختلف استعارے بیان کیے گئے نماز کے لیے, انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخذ کیا کہ نماز ان اجزاء سے مرکب ہونی چاہیے. نماز کے لیے کہیں اللہ تعالیٰ نے رکوع کا لفظ استعمال کیا ہے, کہیں سجود کا لفظ استعمال کیا ہے, کہیں قیام کا لفظ استعمال کیا ہے, کہیں تسبیح کا, کہیں حمد کا. تو اسی سے پوری ترکیب نماز کی گویا قرآن مجید میں بتا دی کہ نماز میں قیام بھی ہونا چاہیے, نماز میں قعود بھی ہونا چاہیے, نماز میں رکوع ہونا چاہیے, سجود ہونا چاہیے, اللہ کی حمد اور تسبیح ہونی چاہیے.
محترم سامعین, افسوس ہے کہ اس مقام پر اولین ریکارڈ میں دو آیات کی تشریح کا ایک حصہ محفوظ نہیں ہو سکا تھا. چنانچہ اس خلا کو پر کرنے اور سلسلہ کلام کو مربوط بنانے کے لیے ان آیات کا متن اور ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وسطم یوم یونادل منادم مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج. اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا.
وہی آواز حشر ہے جس کی ہم کو خبر دی گئی تھی اور ہم سے کہا گیا تھا کہ تم کو اٹھنا ہے اور جا کر اپنے رب کو حساب دینا ہے، تو وہ وقت آ گیا اور ہمیں پکارا جا. ذالک یوم الخروج وہ دن ہوگا لوگوں کے قبروں سے اٹھنے کا یا زمین سے نکلنے کا. اس بات کو ملحوظ رکھیے کہ خواہ کوئی شخص قبر میں دفن ہوا ہو اور خواہ قبر میں دفن نہ ہوا ہو، جلا دیا گیا ہو، کہیں نہ کہیں اس کی خاک اسی زمین پر پڑی ہو، اس زمین سے اٹھ کر کہیں نہیں چلی گئی، اس کا ایک ذرہ بھی معدوم نہیں ہو گیا. اب یا تو کوئی شخص اگر اٹھے گا اس روز تو اس جگہ سے اٹھے گا جہاں اس کی خاک پڑی ہوگی، یا اس جگہ سے اٹھے گا جہاں پہلی مرتبہ وہ مرا تھا. فرق یہ کہ ایک آدمی سمندر میں غرق ہوا تھا، سمندر میں جس جگہ سے غرق ہوا تھا وہیں سے وہ نکلے، قطع نظر اس کے کہ وہ مچھلیاں اس کو کھا گئی ہوں، مگر مچھ اس کو لے گئے ہوں سڑ سڑا کے اور سارے سمندر میں اس کے جسم کے اجزاء بکھر گئے ہوں، جو کچھ بھی ہو، لیکن جہاں وہ مرا تھا وہیں سے وہ اٹھے گا. اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے میں تھوڑی دیر کے لیے سویا ہوں اور کسی جگہ سے میں اٹھا، اور جس وقت وہ اٹھ کھڑا ہوگا اس وقت اس کے کان میں آواز وہی آ رہی ہے، آواز ہے حشر کی کہ تمہیں چلنا ہے اور اپنے رب کے سامنے آ، وہ وقت آ گیا جب تمہیں پیشی تمہاری پیشی ہوگی. انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر، ہمیں زندگی عطا کرتے ہیں، ہمیں موت دیتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوگوں کو پلٹ کرتے ہیں. ہمیں زندگی دیتے ہیں، کوئی شخص بھی اس بات کو کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ ہم کسی کے زندہ کرنے سے زندہ ہوئے ہیں، خود بخود زندہ نہیں ہوئے. ہمارے ماں باپ نے یہ زندگی عطا ہم کو نہیں کی، کسی ڈاکٹر نے یہ زندگی ہمیں عطا نہیں کی، کوئی بالک اور ہستی ہے کہ جس نے ہمیں یہ زندگی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہی مارتے ہیں، یہ بات بھی بالکل ثابت ہے. جو آدمی بھی دنیا کے واقعات پر غور کرنے والا ہو اور ضد میں مبتلا نہ ہو، وہ اس بات کو مانے گا کہ کوئی اور ہی ہستی مارتی ہے، ورنہ جتنے ذرائع دنیا میں مانے جاتے ہیں انسان کو یقینی طور پر مار دینے کے، بعض اوقات وہ سارے آزما لیے جاتے ہیں پھر بھی نہیں مرتا. وہ ریسپوٹین کے آلات میں لکھا ہے کہ پوٹیشیم سائنائڈ جو یقینی طور پر مار ڈالنے والی چیز، وہ اتنی مقدار میں اس کو دیا گیا کہ وہ ایک آدمی کو نہیں کئی آدمیوں کو مار ڈالنے کے لیے کہا، اور وہ اس کو کھاتا گیا اور شراب میں پیتا گیا اور پھر لڑتا گیا اور برابر اٹھ کے، یعنی کوئی طبی توجہ اس کی نہیں کی جا. اسی طرح سے دنیا میں بے شمار واقعات ہوتے ہیں جس سے صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ مرتا وہی ہے کہ جب اس کی موت آ جاتی ہے، کوئی بالا تر طاقت ہے کہ جو اس کی موت کا فیصلہ کرتی ہے. دنیا کے تمام ذرائع کسی شخص کو مار ڈالنے کے لیے استعمال کیے جائیں تب بھی وہ نہیں مرتا اگر اس کی موت نہ آئی ہو، اور دنیا کے تمام ذرائع صرف کر دیے جائیں کسی شخص کی زندگی بچانے کے لیے، بڑے بڑے بہترین اسپتالوں میں بہترین ڈاکٹروں کے ہاتھوں سے آدمی مر جاتا ہے. جس کی موت آ جاتی ہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، جس کی موت نہیں آتی اس کو کوئی مار نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا بھی بالکل برا کہ ہم ہی مارنے والے ہیں، ہم ہی زندگی رہتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور آخر کار سب لوگوں کو ہماری طرف پلٹنا ہے. یہ امر واقعہ ہے، قطع نظر کے کہ کوئی اس کو مانے جائے. یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علینا یسیر، جس روز زمین پھٹ کر یہ نکلیں گے اور دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ دن یہ حشر ہمارے لیے آسان. یعنی زمین سے جب زندہ ہو کر یہ لوگ نکلیں گے تو یکایک بھاگنا شروع کر، یعنی اسی میدان حشر کی طرف، وہی جہاں سے آواز آ رہی ہے کہ چلو اپنے رب کی طرف تمہیں اپنا عذاب دینا ہے، اس آواز کے اوپر لوگ مسلسل بھاگتے چلے، ادھر قبر سے نکلے اور ادھر بھاگنا شروع. تو جس روز زمین پھٹے گی اور اس طرح سے لوگ بھاگتے ہوئے جائیں گے، ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہمارے لیے کوئی دشوار کام نہیں، یہ ہمارے لیے بڑا آسان کام. حشر کہتے ہیں جمع کرنا، جس کے لیے انگریزی میں موبلائزیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہی حشر کے معنی، یعنی بکھرے ہوئے لوگوں کو سمیٹنا اور اکٹھا کرنا اور جمع کرنا. تو تمام انسانوں کو جو آدم سے لے کر قیامت تک گزر چکے ہیں، ان سب لوگوں کو اٹھا کر اکٹھا کر لینا اور جمع کر لینا، یہ ہمارے لیے آسان کام ہے، کوئی بڑا دشوار کام ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ذالک حشر بعید، ابتدا میں اسی سورہ قاف کے آغاز میں کفار مکہ کا یہ قول اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خبر کو کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھو گے، انہوں نے کہا تھا کہ ذالک حشر بعید، یہ واپسی جو ہے، یہ پلٹنا، یہ تو بعید از عقل و امکان ہے، بعید از ذہن ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہی نہیں بات. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ پلٹنا تمہارے لیے بعید ہو، مگر ہمارے لیے نہایت آسان، ہمارے لیے یہ جاننا کچھ مشکل نہیں ہے کہ کس آدمی کی خاک کہاں پڑی. جو آدمی 10-15 ہزار برس پہلے مر کر کہیں گرا تھا، ہم جانتے ہیں کہ اس کی خاک کا ایک ایک ذرہ کس کس جگہ پہ ہے. ہمارے لیے یہ جاننا کچھ مشکل نہیں ہے کہ زید کی خاک کا ذرہ کون سا ہے، اور بکر کی خاک کا ذرہ کون سا ہے، اور عمر کی خاک کا ذرہ، ہمارے لیے یہ گڑمڑ نہیں. ایک ایک شخص کی خاک کے ذرات کو ہم جمع کر سکتے ہیں، ایک ایک شخص کا جسم دوبارہ بنا سکتے ہیں، اس جسم کے اندر پھر اسی شخصیت کو جو اس کے اندر پہلے رہتی تھی، اسی انا کو جو اس کے اندر پہلے رہتی تھی، اس کو پھر لا کر داخل کر سکتے ہیں. اور ان سارے لوگوں کو ایک وقت میں اب میدان حشر کے اندر اکٹھا کر سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. تمہاری عقل سے بعید ہو، تمہارے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات نہ آتی ہو تو نہ آئے، لیکن ہمارے واقع یہ ہے کہ ہم بڑی آسانی سے اس کام کو کر سکتے ہیں. ایک اشارہ ہمارا اس کام کے ہو جانے کے لیے کافی ہے. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے نبی، جو باتیں یہ تمہارے اوپر بناتے ہیں ہم ان کو سب معلوم ہیں. وما انت علیہم بجبار، تمہارا کام زبردستی تو ان سے منوانا نہیں ہے. فذکر بالقرآن من یخاف، جو میری وعید سے ڈرنے والا ہو اس کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کر. اب اس کے اندر دیکھیے، نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ باتیں تم پر بناتے ہیں. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور کفار کے لیے دھمکی بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ ہم نے یہ کار عظیم تمہارے سپرد کر کے تمہیں یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا، یہ نہیں کیا ہے کہ ہم نے بھیڑیوں کے اندر تمہیں دھکیل دیا اور اس کے بعد ہم کچھ نہ دیکھ رہے ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں، جو پھپھیاں کستے ہیں، جو گالیاں تمہیں دیتے ہیں، وہ سب ہم سن رہے ہیں، ہم نمٹ لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور اسی قول کے اندر کفار کے لیے دھمکی بھی ہے کہ یہ مت سمجھو کہ جو باتیں تم ہمارے نبی کے اوپر بنا رہے ہیں ان پر کبھی پکڑ نہیں ہوگی، ان پر پکڑ ہوگی، براہ راست ہم سن رہے ہیں تمہاری وہ باتیں. ایسا نہیں ہے کہ تم یہ باتیں بناتے ہو اور یہ مکے کی چٹانوں ہی تک محدود رہ جاتی ہو یا ہوا میں اڑ جاتی ہو یہ باتیں. نہیں، ہمارے یہاں سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر تم سے بات ہو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ تم کوئی زبردستی تو ان سے نہیں منوا رہے، یعنی اگر زبردستی تم منوانے جاتے، ان کے اوپر زور چلاتے اور اس کے اوپر یہ بگڑتے اور ناراض ہوتے تب بھی ایک بات تھی، لیکن تم زبردستی تو نہیں منوا رہے ہو، کوئی جبر تو ان کے اوپر نہیں کرتے. تمہارا کام تو صرف اتنا ہے کہ جو ہماری وعید سے ڈرے اس کو یہ قرآن سنا کر نصیحت. یعنی اگر کوئی شخص ہم سے بے خوف ہے تو تمہارے قرآن سنانے کا کوئی حاصل نہیں. تمہارا کام یہ کہ جو ڈرنے کو تیار ہو اس کو سنا دو کہ خدا کے ہاں تمہاری پکڑ ہوگی، ایک وقت ایسا آنا ہے جب تمہیں اپنا حساب. اگر کوئی شخص یہ سن کر سیدھا راستہ اختیار کر لے تو ٹھیک، ورنہ تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ جو نہیں مانتا اس کو زبردستی پکڑ کے منواؤ. صدق اللہ.
سامعین کرام، درس قرآن ختم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی سورہ قاف کی تشریح و تفسیر تکمیل کو پہنچتی ہے۔ سورہ قاف کا آغاز بھی قرآن مجید کے ذکر سے ہوا تھا اور اختتام بھی اسی کے ذکر پر ہوا ہے، یعنی قاف والقرآن المجید اور فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ قرآن مجید کے اس مبارک ذکر کی مناسبت سے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خطاب نظر سامعین ہے جو انہوں نے جناب الطاف گوہر کی کتاب تراجم قرآن یعنی ٹرانسلیشنز فرام دی قرآن کی تقریب رونمائی کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ یہ تقریب 23 مئی 1975 کی سہ پہر کو ہوٹل انٹر کانٹیننٹل میں منعقد ہوئی تھی۔ خطاب فرماتے ہیں جناب مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی رحمت اللہ علیہ۔
در حقیقت یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالی کی نعمت ہے کہ اس کی کتاب اس کے اپنے الفاظ میں ہمارے پاس موجود ہے۔ دنیا کی دوسری قوموں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی کتابیں آئیں، اللہ تعالیٰ کے رسول آئے۔ خود قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہر قوم میں رسول آئے ہیں اور ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجا ہے، لیکن کوئی قوم اس اصل پیغام کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس کے اپنے الفاظ میں محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ صرف ایک قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر ایک لفظ کی آمیزش بھی انسانی کلام کی نہیں ہو سکی ہے، اور خالص اللہ تعالیٰ کی زبان میں یہ کتاب ہے۔ اگر ایک آدمی عربی زبان کا ادب اور اس کا ذوق رکھتا ہو اور وہ قرآن کو پڑھے تو فی الواقع اس کی روح رقص کرنے لگتی ہے جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس بلا کی تاثیر ہے اور اس قدر زبردست کشش ہے اور اتنی پرزور اس کے اندر اسپرٹ بھری ہوئی ہے کہ آدمی کے لیے بعض اوقات ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یا تو وہ رو پڑے اور یا وہ سرد ہو۔ اس کے علاوہ دوسری ایک عجیب و غریب چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسری کتابیں جو خدا کی کتابوں کی حیثیت سے پیش کی جاتی ہیں ان میں ایک مضمون کئی کئی صفوں میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام شاہانہ کلام ہے۔ جب ہم اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ کے کلام میں دیکھتے ہیں تو ایک دو فقروں کے اندر وہ آتا ہے، اور وہ ایک دو فقرے اس تمام عبارت سے جو دوسری کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں زیادہ بھاری، زیادہ بامانی اور زیادہ مؤثر ہوتے ہیں، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ الہی کلام میں اور وہ انسانی کلام جو تفسیر و تعبیر کرتا ہے یا ترجمانی کرتا ہے الہی کلام کی، اس میں کیا عظیم شان فرق واقع ہوتا ہے۔ دوسری کتابیں جن زمانوں میں آئی تھیں ان زبانوں میں وہ اب محفوظ نہیں ہیں، صرف ان کے ترجمے ہیں، اور جیسا کہ مسٹر بوہی نے فرمایا اور بالکل صحیح فرمایا کہ خدا کے کلام کا ترجمہ ممکن ہی نہیں، کوئی دوسری زبان ایسی نہیں ہو سکتی جس میں خدا کے کلام کو منتقل کیا جا سکے۔ اب جن قوموں کے پاس خدا کا کلام محفوظ نہیں ہے اور صرف ان کے ترجمے محفوظ ہیں، وہ حقیقت میں ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہیں، اور جس قوم کے پاس خدا کا کلام موجود ہے اور اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اصل الفاظ میں موجود ہے اور اسی ترتیب کے ساتھ موجود ہے جس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اس کو مرتب کروایا تھا، اس سے زیادہ بدقسمت پھر کوئی قوم نہیں ہے جو اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتی، خود اس کتاب سے کوئی بھی سبق نہیں لیتی اور دنیا تک اس کتاب کے نور کو پہنچانے کی کوشش نہیں کرتی۔ جتنے بدقسمت وہ لوگ ہیں جنہوں نے اصل کتاب الہی کو کھو دیا اور صرف ترجمے ان کے پاس رہ گئے، اس سے زیادہ بدقسمت وہ لوگ ہیں جن کے پاس اصل کتاب موجود ہے، وہ اس سے استفادہ نہیں کرتے اور نہ دنیا تک اس کے نور کو پہنچاتے ہیں۔ میں عربی داں ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، عربی داں عیسائیوں میں بہت سے بھی ملتے ہیں، بڑے بڑے ادیب ہیں، مسلم ادیب ہیں عربی زبان، خود مسلمانوں میں بکثرت ایسے ادیب ہیں کہ جن کے متعلق میں جانتا ہوں کہ انہوں نے قرآن مجید آج تک نہیں پڑھا ہے، حالانکہ عربی زبان کیا ادیب ہے، جن کی مادری زبان عربی ہے ان کو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے. اس سے زیادہ بدقسمتی اور کیا ہو سکتا ہے. ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ خود اس کتاب کو سمجھیں، اس کتاب سے اپنی زندگی پر اس کا اثر پوری طرح سے قبول کریں، اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو اٹھا لیں، اس کی روح کو اور اس کی اسپرٹ کو اپنے اندر جذب کریں اور اس کے بعد ساری دنیا تک اس کو پہنچائیں. یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے. جب ہم مغربی دنیا میں جاتے ہیں تو وہاں معلوم ہوتا ہے کہ لوگ صرف اس وجہ سے بہک رہے ہیں کہ ان کو حقیقی روشنی نہیں ملتی. کوئی ہپی بن رہا ہے کس وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ جو زندگی اس کی ہے اس سے وہ مطمئن نہیں. کوئی بدھزم کی طرف جا رہا ہے، کوئی ہندوازم کی طرف چلا جا رہا ہے، کوئی سکھ بن رہا ہے. اس طرح سے مختلف قسم کے عجیب و غریب تجربات لوگ کر رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کو اصل روشنی ان کے پاس نہیں پہنچی. اگر ہمارے خود پاکستان میں ہم ایسے چند آدمی بھی پائیں کہ جو قرآن مجید کو کم از کم انگریزی زبانی میں اس کی اصل روح کو پیش کریں لوگوں کے سامنے، اور اس زمانے کے آدمی کی سمجھنے کے قابل اس عبارت میں اس کو پیش کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خدمت ہوگی، نہ صرف اپنی عاقبت کے لیے بلکہ دنیا کی رہنمائی کے لیے. دنیا حقیقت میں اس چیز کی طالب ہے جس کو وہ نہیں جانتی کہ وہ کس چیز کی طالب ہے. وہ ایک پیاس محسوس کر رہی ہے مگر اسے نہیں معلوم کہ اسے کس چیز کی پیاس ہے. جب اس کے پاس یہ چیز پہنچے گی اور اس زبان میں پہنچے گی جس کو وہ سمجھتا ہو، تب اس کو معلوم ہوگا کہ ہاں یہ وہ چیز تھی جس کا میں پیاسا تھا، اور اس سے وہ سیراب ہو. متعدد آدمی ایسے میرے علم میں ہیں کہ جو اسلام کو اس کی اصلی روح میں جب ان کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ قرآن مجید یہ ہے اور یہ اس کی تعلیم ہے، تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور ان کی وہ حیران ہو گئے کہ کیا فی الواقع ایسی چیز دنیا میں موجود ہے، وہ ہم آج کنا واقف ہیں. اس وقت احساس مجھے ہوا کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہمارے پاس وہ شے موجود ہے، ہم نہ خود اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نہ دنیا کو اس کا فائدہ پہنچا رہے ہیں. اس وجہ سے میں ایسے تمام لوگوں کو انتہائی قابل قدر سمجھتا ہوں جو اس زمانے کی زبان میں لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جتنے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قابلیت عطا فرمائی ہے کہ وہ بیرونی زبانوں میں، انگریزی میں یا فرینچ میں یا اور دوسری زبانوں میں، جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے، وہ اس خدمت کو ضرور انجام دیں. خود ہماری نئی نسلیں بھی بگڑ رہی ہیں اور دنیا کے لوگ بھی صرف اس وجہ سے گمراہ ہیں کہ ان کو حقیقی روشنی ہدایت کی نہیں مل رہی. میں ان چند الفاظ کے اوپر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. میں دراصل تقریر کرنے نہیں آیا تھا بلکہ ان دو بزرگوں کی تقریریں سننے آیا تھا.